ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور ان کی شخصیت اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور بے تحاشا مقبول بھی ہے یہ پروگرام ہمارے ریڈیو تہران کے پروگراموں میں، اور سامعین دوست اسے بڑے شوق سے جو ہے وہ سنتے ہیں۔ ریاض الحسینی صاحب، آپ نے اسی طریقے سے امام خمینی کے اس فرمان کا یا اس بیان کا ذکر کیا کہ جس میں آپ نے برسہ برس پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ ایک سرطانی پھوڑا ہے اور اس کو کاٹے بغیر جو ہے وہ علاقے میں امن حاصل نہیں ہو سکتا، اور یقینی طور پر یہ بات سچ ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ امن حاصل نہیں ہو سکتا۔ نہایت معذرت کے ساتھ کہ پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا ہم آپ کی اس گفتگو پر تفصیل سے روشنی جو ہے وہ نہیں ڈال پائے، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آپ خط لکھیں تو ہم اس پر تفصیل سے گفتگو بھی کریں گے، اور آپ نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے ویسے وہ اتنے واضح اور روشن تھے کہ اس پر کوئی خاص ہم تبصرہ کیا کرتے، کیونکہ اتنے بہترین انداز میں آپ نے بات کہی اور سمجھائی، اور انشاءاللہ یہ تحریر آئندہ بھی جاری و ساری رہے گی اور آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوتے رہیں گے۔ بہن شائستہ درانی، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔سامعین، ابھی آپ اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور تازہ ترین پروگرام اور خبریں ہمارے ریڈیو سے سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
خداوند عالم نے اس کائنات کو اتنے منظم انداز سے تخلیق فرمایا ہے کہ اس سے بہتر ناممکن ہے۔ خداوند عالم کی بے مثال اور لازوال ہستی نے اس عالم کو جتنا کامل اور مکمل خلق کیا ہے، اس سے کامل تر ممکن ہی نہیں۔ قرآن مجید کے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ وہی ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، اور کیا احسن خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم نے تمام موجودات کو جس چیز کی ضرورت تھی اسے عطا کی۔ ہم عالم حیات میں تمام موجودات کے درمیان ایک عجیب رابطہ اور ہم آہنگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم کی خلق کردہ مخلوقات میں سے ایک انسان ہے، جس کے بدن کو اس احسن الخالقین نے اس ترتیب، نظم اور ہم آہنگی سے خلق کیا ہے کہ جب انسان اس کی تفصیلات میں جاتا ہے تو ششتر رہ جاتا ہے۔ کہ خداوند عالم نے کتنے معمولی سے معمولی اور باریک سے باریک عضو کو بھی لاحاصل اور بے ربط خلق نہیں فرمایا ہے۔ انسانی بدن کو خداوند عالم نے اس انداز سے خلق فرمایا ہے کہ بدن کا ہر نظام حجم سے لے کر خلیوں تک ہر ایک احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ انسان کے بدن اور اس کے اعضاء و جوارح اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار اتنا طویل موضوع ہے کہ اس کا ایک پروگرام میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس خالق عظیم اور خداوند عالم کے خلق کردہ انسان کے بدن کے ایک نظام یعنی نظام ہضم کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالیں اور خالق دو جہاں کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اس نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بدن کو خلق فرمایا ہے۔ بلا شبہ انسان جب خلقت کے اس عظیم نمونے اور اس کے کام کرنے کے انداز کا مشاہدہ کرتا ہے تو خداوند عالم کی حکمت و تدبر کا قائل ہو کر بے ساختہ سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالی کا ورد شروع کر دیتا ہے۔ نظام ہضم انسانی بدن کے اہم ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ اس نظام کی بنیادی ذمہ داری انسانی بدن کے لیے انرجی اور ایندھن فراہم کرنا ہے تاکہ انسان کی غذائی ضروریات کو پورا کر کے اسے فعال اور متحرک بنایا جا سکے۔ یہ نظام مختلف اعضاء جوارح اور مختلف اعضاء سے خارج ہونے والے مادوں پر جسے بعض مراحل میں گلینڈز اور بعض مقامات پر انزائم کہا جاتا ہے مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پورا نظام جو ایک پیچیدہ طریقہ کار پر مشتمل ہے مسلسل کام کرتا رہتا ہے جس سے غذا انسان کے منہ کے راستے داخل ہوتی ہے اور ہاضمے کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آنتوں کے ایک طویل نیٹ ورک کے بعد جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس دوران غذا کے اہم اجزاء جسم کے مختلف اعضاء میں جذب ہو کر جسم کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ نظام منہ کے اندر غذا کے داخلے اور فالتو مواد کے جسم سے خارج ہونے تک اس نظم اور ترتیب سے انجام پاتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک حصہ بھی اپنے کام کو صحیح انجام نہ دے تو پورے نظام میں خلل آنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نظام ہضم میں پہلا کام دانتوں سے شروع ہوتا ہے جو غذا کو چکی کی مانند باریک کر دیتے ہیں۔ اس دوران منہ کے اندر موجود بعض کیمیائی مادے اس غذا میں شامل ہو جاتے ہیں جو نہ صرف پیسنے کے عمل کو آسان بنا دیتے ہیں بلکہ اس غذا کو اگلے مراحل کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ اس دوران زبان کا کام بہت دلچسپ ہے۔ زبان جہاں ذائقہ چکھنے کی ذمہ داری ادا کرتی ہے وہیں غذا کو بڑی پھرتی سے ایک طرف سے دوسری طرف کرتی ہوئی اور بالآخر چباتی ہوئی غذا کو گلے کے مخصوص راستے کی طرف بھیج دیتی ہے۔ سوچنے کے لیے ایک دلچسپ چیز ہے کہ دانت جب تیزی سے غذا کو پیسنے کا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس دوران زبان کتنی صفائی سے دانتوں کی چلتی ہوئی اس چکی میں اپنے آپ کو زخمی ہونے یا کچلنے سے بچا لیتی ہے۔ نظام ہضم میں اگلا اہم کام معدے کے ذمے ہوتا ہے۔ معدہ جس وقت غذا سے خالی ہوتا ہے تو ایک بند مٹھی کی شکل میں ہوتا ہے اور اس میں چند لیٹر پانی اور غذا کی مناسب مقدار اسٹور کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ معدے کی دیواریں مخصوص مسل سے بنی ہوتی ہیں، جبکہ معدے میں لاکھوں کی تعداد میں باریک باریک غدود ہوتے ہیں۔ ان غدودوں میں سے ہر ایک سے مخصوص قسم کا مادہ خارج ہوتا ہے جو خوراک میں موجود مختلف اجزاء کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بعض غدودوں میں سے ایسا کیمیائی مادہ خارج ہوتا ہے جو صرف پروٹین کو ہضم کرتا ہے، جبکہ بعض غدود سے نکلنے والا مادہ صرف چکنائیوں کو قابل ہضم بناتا ہے۔ معدے میں غذا کے ہضم کے آخری مرحلے میں غذا کے مفید اجزاء گوشت، جلد، ہڈی، بال اور خون وغیرہ بنانے کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ اضافی مواد آنتوں کے ذریعے باہر دھکیل دیا جاتا ہے۔ ہضم شدہ اجزاء انسانی بدن کے کروڑوں خلیوں کو خوراک فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے لطف و کرم سے معدے کو بیرونی غذا میں موجود مادوں سے محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسے مخصوص مادے سے مالا مال کیا ہے کہ وہ کسی بھی زہریلے مادے کو معدے کی حساس دیواروں کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا، الا یہ کہ کسی انتہائی زہریلے مادے کی بڑی مقدار معدے کے اندر پہنچ جائے۔ معدے تک پہنچنے سے پہلے غذا گلے سے گزر کر جاتی ہے۔ یہاں پر بھی ایک عجیب اور ناقابل یقین چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ گلے یا حلق کے اندر مختلف نالیاں، مثلا سانس کی نالی، غذا کی نالی وغیرہ موجود ہوتی ہیں۔ اگر غذا کا معمولی سا ٹکڑا بھی سانس کی نالی کے اندر داخل ہو کر پھیپھڑوں تک پہنچ جائے تو سانس کے بند ہونے سے موت یقینی ہو جاتی ہے، لیکن غذا جو ہی حلق میں آتی ہے معدے کی نالی کے علاوہ تمام نالیاں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ یہ قدرت کا ایک اور کرشمہ ہے کہ کھانا نکلنے اور ہضم ہونے کا یہ سلسلہ شب و روز جاری رہتا ہے، لیکن یہ نظام کبھی غلطی نہیں کرتا کہ معدے کی نالی کو کھولنے کے بجائے سانس کی نالی کو کھول دے اور غذا معدے میں جانے کے بجائے پھیپھڑوں میں پہنچ جائے۔ اگر انسان اپنے بدن کے اندر موجود صرف اسی نظام پر غور و فکر کرے تو یہ سب کچھ بھی خدا کی آیات اور نشانیوں کی مانند نظر آئے گا۔ انسان یہ پکار اٹھے گا کہ اس احسن الخالقین نے انسان کی معمولی سے معمولی ضرورت کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ کیا یہ پورا نظم اور بدن کے مختلف نظاموں میں موجود خوبصورت ترتیب انسان کو اس طرح متوجہ نہیں کرتی کہ اس خالق کی بنائی ہوئی ان اشیاء پر غور و فکر کر کے اس ذات باری تعالی کے حضور شکرانے کے سجدے بجا لائے؟ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدا شناسی کے حوالے سے ایک درس میں اپنے شاگرد مفضل کو ہاضمے کے نظام اور غذا کے بدن کا حصہ بننے کے مراحل کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مفضل، غذا کے بدن کا حصہ بننے میں جو مراحل اور حکمتیں پوشیدہ ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ جب غذا معدے میں داخل ہوتی ہے اور ہضم ہوتی ہے تو خداوند عالم کی ذات کے علاوہ کون سی ہستی ہے جو معدے کو اس قدر قوی اور مضبوط بناتی ہے کہ وہ اتنی ثقیل غذا کو ہضم کر سکے؟ اے مفضل، خداوند عالم کے علاوہ کون ہے جس نے انسان کے حلق میں دو راستے بنائے ہیں، ایک آواز کے باہر آنے کے لیے جو پھیپھڑوں سے متصل ہے اور دوسرا غذا کے معدے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو معدے پر جا کر ختم ہوتا ہے؟ کس نے انسانی حلق کو اس انداز سے خلق کیا ہے کہ غذا پھیپھڑے کی نالی میں داخل نہ ہو اور انسان کی موت کا سبب نہ بنے؟ کیا تم نے اس نظام میں کسی طرح کی بدنظمی دیکھی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بس یہ سب کچھ ایک حکیم اور مدبر کی طرف سے ہے جو ان اعضا کی خلقت سے پہلے ان کی نسبت قادر و توانا تھا، اور کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لطیف، بصیر و خبیر ہے۔
چلا رہا ہے وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا
سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب وقت ہو چلا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے. آج بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں سے کر رہے ہیں. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کل پاکستان سے روانہ ہوں گے. ججز سمیت تمام اعلی عہدیداروں کے لیے دوہری شہریت کی ممانعت ہونی چاہیے، سعدیہ عباسی. بیرون ملک پاکستانیوں نے عمران خان کی کال مسترد کر دی، مریم اورنگزیب. آسٹریلیا تارکین وطن کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اقوام متحدہ. لاس اینجلس فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت کرنے والے اداکار کا گھر جل گیا، ٹی وی پر رو پڑے. کراچی 2025 کے 10 دن حادثات میں 22 افراد جاں بحق. جنوبی افریقہ کے وزیر کھیل نے چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے کے لیے آواز اٹھا دی. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے اپنے اداراتی صفحے پر منصور آفاق کا کالم شائع کیا ہے، جس کا عنوان ہے کابل کا مرثیہ. مضمون نگار لکھتے ہیں کہ کابل دنیا کے ان چند شہروں میں سے ایک ہے جو 35,000 سال سے زیادہ قدیم ہے. اس شہر نے کئی تہذیبیں ابھرتی اور اجڑتی دیکھی ہیں. موجودہ بربادی کا آغاز سوویت یونین سے جنگ کے ساتھ شروع ہوا. واشنگٹن کی مدد سے جاہلیت پہاڑوں سے اتری، آرٹ گیلریاں گرا دی گئیں، فن پارے شاہکار مجسمے توڑ دیے گئے، قدیم افغانی آرٹ باڑے کے ڈبوں تک پہنچ گیا اور طالبان غاروں سے نکل آئے. کابل کا تاریخی میوزیم پرچون کی دکان بن گیا. اس کے 70% نوادرات بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے. خزانہ لوٹ لیا گیا. گریکو بیکٹریاں دور کی 4 ٹن سونے اور چاندی کے سکوں میں سے 2.5 ٹن سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، اور باقی
پگھلا دیے گئے، پینٹنگ اور آرٹ کی کتابوں کو جلا دیا گیا کہ تصویر کشی جائز نہیں۔ پلی خمیری پبلک لائبریری راکھ ہو گئی، جس میں ہزاروں انتہائی قیمتی مخطوطات تھے، بدھا کے دیو ہیکل مجسموں کو ٹینکوں اور طیارہ شکن توپوں سے تباہ کیا گیا، موسیقی حرام قرار دے دی گئی، ستاروں اور گٹاروں سے کرکٹ کھیلی جانے لگی، آخری عظیم موسیقار اور گلوکار ناشناس بھی ملک چھوڑ گئے، کئی اداکار اور شاعر قتل کر دیے گئے، کئی عظیم رقاصائیں مار دی گئیں، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز سلامت نہ رہی۔ طالبان دوبارہ کابل پر قابض ہوئے تو کہا کہ ہم ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، دنیا کے ساتھ اسی طرح چلیں گے جیسے چلنا چاہیے، مگر وہ صرف اعلان تھا۔ پھر عورتوں کے حقوق چھین لیے، تعلیمی ادارے تو کجا، انہیں پارکوں، ورزش گاہوں اور دیگر عوامی مقامات پر جانے سے بھی روک دیا گیا، انہیں یوں قید کر دیا گیا جیسے وہ انسان نہیں ہیں۔ طالبان نے آتے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اب دہشت گردی کی بالکل حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، مگر اسی طرح دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی جاری رہی، انہیں فنڈ فراہم کیے جاتے رہے، انہیں اپنے ہیڈ کوارٹرز تعمیر کرنے کے لیے جگہیں دی گئیں۔ ہر طرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ طالبان کے ڈالرز کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ بھلا کرے ٹیم بیر چیٹ کا امریکی کانگریس کے اس رکن نے صدر ٹرمپ کو خط لکھ دیا، اس خط نے یورپ اور امریکہ کو اریاں کر دیا، جس میں طالبان حکومت کو دی جانے والی فنڈنگ کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے ساتھ تشبیہ دی۔ امریکی سیکرٹری اینٹونی بلنکن نے اعتراف کیا کہ طالبان کو تقریباً 10 ملین ڈالر کی رقم غیر ملکی امدادی ٹیکس کی مد میں ادا کی گئی ہے۔ ایلون میسک نے افغانستان کے مرکزی بینک کو بھیجی جانے والی رقم کی ترسیل کو بے یقینی اور حیرت سے دیکھا۔ ٹیم بیرشیٹ نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ طالبان کو فنڈز فراہم کرنے سے دنیا بھر میں دہشت گردی کی مالی معاونت کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ افغان حکومت پر امریکی ڈالرز کی بارش کیا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوئی سازش ہے؟ یہ معاملہ بہت گمگیر ہے۔ ہر ہفتے 87 ملین ڈالرز کے افغانستان پہنچنے کے تمام ثبوت سامنے آ گئے ہیں۔ ایک بین الاقوامی ویب سائٹ انٹر اٹلانٹک انٹیلیجنس کنسورشیم کی رپورٹ کے مطابق ہر ہفتے تقریباً 87 ملین ڈالر کی امریکی امداد افغانستان بھیجی جاتی ہے، جس کا بڑا حصہ طالبان حکومت کے علاوہ 30 فعال دہشت گرد تنظیموں کو فراہم کیا جاتا ہے، جن کے ہیڈ کوارٹر افغانستان میں ہیناس کے علاوہ ہر ماہ قطر میں موجود طالبان کے دوحہ دفتر کو انتظامی اخراجات کے نام پر 10 ملین ڈالر دیے جاتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ بین الاقوامی پابندیوں اور عدم تعاون کے باوجود افغان حکومت نے صرف اپنی جگہ برقرار ہے، بلکہ ان تنظیموں کی سرپرستی بھی کر رہی ہے۔ اس خطیر رقم میں سے 40 ملین ڈالر ہر ہفتے افغان حکومت کے نام نہاد انتظامی اخراجات، جسے پولیس اور طالبان فورسز پر خرچ ہوتے ہیں، باقی کے 47 ملین ڈالر دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے خطے میں بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ 47 ملین ڈالرز 8 مختلف جگہوں پر وسائل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یقیناً افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بنانا کسی طاقتور حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کی جانب سے ان تنظیموں کو براہ راست یا بالواسطہ مدد فراہم کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خطے میں جان بوجھ کر بدامنی اور انتشار کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان جو پہلے ہی دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑ چکا ہے، اس سازش کا سب سے بڑا شکار ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے، دراندازی اور دہشت گردی کے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے سانحے جیسا دل ہلا دینے والا واقعہ جس میں سینکڑوں بچے اور اساتذہ شہید ہوئے، اس حملے میں افغان سرزمین پوری طرح استعمال ہوئی۔ بلوچستان میں چینی منصوبوں پر حملے، قبائلی علاقوں پر بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں بھی اسی سازش کا حصہ ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف افغان عوام بھوک اور غربت کا شکار ہے تو دوسری طرف افغان حکومت دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی میں مصروف ہے۔ جب تک بین الاقوامی برادری اس مسئلے پر سخت اقدامات نہیں کرے گی، خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں ہوگا۔ سمعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیاں اور ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار انقلاب کی سرخیاں: این آر آئیز ہندوستان کے حقیقی سفیر ہیں وزیر اعظم مودی۔ ہریدوار ہندوتوا گروپوں کے اعتراض پر مسجد کو سیل کر دیا گیا۔ ہندوستانی پاسپورٹ مزید کمزور ہو گیا، عالمی جدول میں 85 نمبر پر۔ دہلی فساد 2020، شاہین باغ نانی دادی احتجاج نہیں، سازش کا مقام تھا دہلی پولیس۔ 11 جنوری کو کولہاپور میں اردو کارنیوال کا وزیر صحت کے ہاتھوں افتتاح۔ پہلے سر میں خارش، پھر بالوں کا جھڑنا، اس کے بعد گنجاپن، ہندوستان کے مختلف گاؤں میں نئی بیماری۔ قیامت قید منظر، خوفناک جنگلاتی آگ، ہالی ووڈ پہنچی، اداکاروں کے مکانات تباہ۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کے ادارے کا عنوان ہے 10 دن 5 دھمکیاں۔ اخبار لکھتا ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تاج پوشی میں اب بھی 10 دن باقی ہیں، مگر دھمکیاں دینے کے لیے انہیں باقاعدہ صدر بننے کا انتظار نہیں ہے۔ حالیہ چند دنوں میں انہوں نے کینیڈا سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی 91 ریاست بننے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ اس پر معاشی دباؤ ڈال کر یہ مقصد حاصل کیا جائے گا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تاج پوشی میں اب بھی 10 دن باقی ہیں، مگر دھمکیاں دینے کے لیے انہیں باقاعدہ صدر بننے کا انتظار نہیں ہے۔ حالیہ چند دنوں میں انہوں نے کینیڈا سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی 51 ریاست بننے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ معاشی دباؤ بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے حماس سے کہا ہے کہ وہ تاج پوشی سے پہلے جنگ بندی کو یقینی بنائے، ورنہ غزہ کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے نہر پاناما کو دوبارہ اپنے قبضے قدرت میں لینے کی بات بھی دو ٹوک انداز میں کر دی ہے۔ اسی طرح دنیا کے وسیع ترین جزیرے گرین لینڈ کو ہتھیانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ گلف آف امریکہ کا شوشہ چھوڑا ہے۔ اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ملا کر 5 محاذ کھول دیے ہیں اور تاج پوشی میں 10 دن باقی ہیں۔ ان 5 محاذوں پر ممکن نہیں کہ متعلقہ فریق سر جھکا کر ٹرمپ کی بات مان لیں۔ پہلی دھمکی کینیڈا کو دی گئی ہے، دوسری دھمکی حماس، تیسری دھمکی حکومت پاناما کو دی گئی ہے، چوتھی دھمکی گرین لینڈ کے لیے ہے، 5ویں دھمکی گلف امریکہ سے متعلق ہے، اور میکسیکو کو دھمکانے کے لیے ہے۔ ٹرمپ گلف آف میکسیکو کا نام بدل کر گلف آف امریکہ اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ پڑوسی ملک پر امریکی عملداری کا تاثر قائم ہو۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیں میں آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ایران ایئر کے طیارے کے ذریعے تہران کی جانب دوران سفر کچھ ضروری جملوں سے آپ کے کانوں کو ہم نے آشنا کرایا تھا، اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی ایک ایسے شخص سے جو تہران کا رہنے والا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی گفتگو سوالی انداز میں ہو، یعنی آپ سوال کریں گے اور آپ کا ایرانی دوست آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ جی سامعین، تو پہلے آئیے کچھ الفاظ اور ان کے معنی نوٹ کیجئے، اور پھر انہی الفاظ کی مدد سے کچھ جملے بنائیے۔ البتہ جملوں کی ساخت میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جی راہلا،
کجا؟
کجا،
جی اس کے معنی کہاں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کی ساخت میں اس کا استعمال جہاں ہوتا ہے وہاں اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کے معنی کدھر کے اور کبھی کہاں کے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟
شغل۔
شغل،
جی مشغلہ، کام کاج اور ملازمت کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ جی
دانشجو۔
دانشجو،
دانشجو طالب علم کو کہتے ہیں، لیکن یونیورسٹی یا کالج کے طالب علم کو، اسکول کے طالب علموں کو یہاں دانش آموزان کہا جاتا ہے۔
کدام؟
کدام،
جی کون سا یا کس قسم کا، معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جی، اور اب آئیے ان الفاظ کی مدد سے جو آپ نے ابھی سنے اور نوٹ کیے جملے بناتے ہیں۔ جی رحلا، آپ جملہ پڑھیے گا۔
احمد کجاست؟
احمد کجاست؟
احمد کہاں ہے؟
معلمی شغل انبیاست۔
معلمی شغل انبیاست،
جی ٹیچنگ انبیاء کا پیشہ ہے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف ترین جملہ ہے جو انہوں نے اساتذہ اور ٹیچروں کی شان میں کہا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے راہلا؟
حمید قبلاً دانشجو بود۔
حمید قبلاً دانشجو بود،
حمید پہلے اسٹوڈینٹ تھا یا طالب علم تھا، البتہ اس قید کے ساتھ کہ یونیورسٹی یا کالج کا۔
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں یا کس شہر میں رہتے ہیں؟ سامعین، یہ آپ نے جملے سنے اور یقیناً نوٹ بھی کیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کی مدد سے مزید جملے از خود بنائیں گے۔ اور اب آئیے آپ کی گفتگو کراتے ہیں ایران ایئر میں آپ کے ساتھی سے، کہ جو آپ کا ہم سفر ہے ایران کے سفر کے دوران۔
آیا شما در تہران ساکن ہستید؟
بلے،
جی یہاں اس سوال کا جواب محض بلے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جی ہاں۔ کیا آپ تہران کے رہنے والے ہیں، جواب میں صرف اتنا بھی کہا جا سکتا ہے بلے، لیکن اس جملے کو یا جواب کو مکمل طور پر سنیے۔
بلے من در تہران زندگی می کنم۔
جی اگلا سوال آپ کریں زکی۔
آیا در تہران جائے دیدنی وجود دارد؟
بلے بسیار زیاد۔
جی ہاں، اس سوال کا مختصر ترین جواب یہی تھا جو آپ نے رحلہ سے سنا، بلے بسیار زیاد، یعنی یہاں بہت زیادہ دیکھنے والی جگہیں موجود ہیں، لیکن اس جملے کو مکمل طور پر اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔
بلے بسیار زیاد، اماکن تاریخی تفریحی و اماکن مقدس زیادی در تهران وجود دارد۔
جی ہاں، تهران میں بہت زیادہ دیکھنے والے مقامات ہیں جن میں تفریحی اور مقدس مقامات شامل ہیں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟
دانشگاہ تهران کجا هست؟
دانشگاه تهران در مرکز شهر واقع شده است۔
جی اس سوال کا جواب آپ نے سنا، سوال یہ تھا کہ تهران یونیورسٹی کہاں واقع ہے، جواب میں کہا گیا کہ تهران یونیورسٹی شہر کے مرکز میں واقع ہے۔
آیا در تهران هتل های خوب و ارزان وجود دارد؟
بله.
جی، سوال کیا گیا کیا تهران میں سستے ہوٹل موجود ہیں؟ جواب میں کہا گیا جی ہاں، لیکن اس کو مکمل طور پر اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے۔
بله، از هتل های پنج ستاره تا مسافرخانه های معمولی وجود دارد۔
جی ہاں، تهران میں فائیو سٹار ہوٹلوں سے لے کر معمولی مسافرخانے موجود ہیں۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آج کے سبق کے حوالے سے جو کچھ آپ نے سنا، امید ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ اسے خوب لکھیے، خوب دہرائیے اور اس عمل کو جاری رکھیے تاکہ آپ کی فارسی بہتر سے بہتر ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی جانب سے یمن پر امریکی اور برطانوی جارحیت کی مذمت۔ مذاکرات کے سوا کسی اور طریقے سے صہیونی قیدیوں کی رہائی ممکن نہیں، حماس رہنما کا انتباہ۔ امریکی ایوان نمائندگان میں عالمی فوجداری عدالت کے خلاف بل کی منظوری، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے امریکہ کے اس اقدام کی مذمت۔ اور پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ سنوکر اسٹار محمد آصف نے ایک بار پھر سارک سنوکر چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر اور ترجمان وزارت خارجہ نے جنرل جوزف اون کو لبنان کے صدر کے طور پر منتخب کیے جانے کی مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے لبنان کے نو منتخب صدر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں سنی حکومت کے توسیع پسندانہ عزائم ناکام ہوں گے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے امید ظاہر کی ہے کہ لبنان کی سیاسی جماعتوں اور گروہوں میں اتفاق رائے سے ہونے والا یہ انتخاب اس ملک میں سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی اور لبنانی عوام کے لیے مزید امن کا سبب بنے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی جنرل جوزف اون کو لبنان کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اسماعیل بقائی نے جنرل جوزف اون کے انتخاب کو لبنانی عوام، سیاسی گروہوں اور دھڑوں کے لیے کامیابی قرار دیتے ہوئے لبنان کی ترقی اور پیش رفت کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ اس اتحاد کے نتیجے میں لبنان کی معیشت اور دیگر شعبوں میں بحالی کا راستہ طے اور قومی اتحاد اور عرضی سالمیت کو یقینی بناتے ہوئے صہیونیوں کے جارحانہ رویے کا سد باب ہوگا۔ اسماعیل بقائی نے اسی طرح یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی مذمت کی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے مسلسل حملوں کا مقصد سیونی حکومت اور اس کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت اور ان حملوں کو تمام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یمن کے خلاف جارحیت کے سدے باب میں سلامتی کونسل کی ناکامی پر تنقید کرتے ہوئے عالمی برادری سے سنجیدگی کے ساتھ اس سلسلے میں اقدام کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاسداران انقلاب اسلامی فوج کے فضائی دفاع کے کمانڈر جنرل داؤد شیخیان نے بتایا کہ بہت جلد ایسے ایرانی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کی رونمائی کی جائے گی جس سے دشمنوں کے اندازے درہم برہم ہو جائیں گے۔ جنرل داؤد شیخیان نے جمعرات کو ایک تفصیلی ٹی وی انٹرویو کے دوران بتایا کہ دشمنوں کے F-35 اور F-22 اسٹیلتھ جنگی طیاروں کا ریڈار کے ذریعے پتہ لگانا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم نے ملک کے اندر ایئر ڈیفنس کی ایسی ٹیکنالوجی اور صلاحیتیں حاصل کی اور ایسے وسائل تیار کر لیے جن کی بنیاد پر دشمنوں کی ترقی یافتہ جنگی طیاروں کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دزفول، سیوم خرداد اور نو دے نام کی ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹموں کی کارکردگی مکمل طور پر کامیاب رہی ہے، اور سیہونیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے ان کی خام خیالی اور سفید جھوٹ ہے۔ IRGC کی فضائی دفاعی نظام کے سربراہ نے بتایا کہ اس بار کی سپاہ اور فوج کی مشترکہ مشقوں میں نتنز ایٹمی تنصیبات پر حملے کا سیمولیشن بھی کیا گیا، جس میں ہمارے فضائی دفاعی نظام نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں سرخرو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے ڈرون طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی خاص قسم کا ایئر ڈیفنس تیار اور کامیابی کے ساتھ آزما لیا گیا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے زور دیا ہے کہ سیونی وزیراعظم سیونی قیدیوں کی جان سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور یہ یقینی ہے کہ سیونی حکومت مذاکرات کے علاوہ کسی اور طریقے سے قیدیوں کو رہا نہیں کرا سکتی۔ حماس کے سینئر رہنما کا مزید کہنا تھا کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے سلسلے میں انتہائی سنجیدہ ہے جو دوحہ میں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اس کی راہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ مذاکرات میں جنگ بندی کے نفاذ، غزہ سے غاصبوں کی پسپائی، قیدیوں کے تبادلے اور غزہ پٹی کی غیر مشروط تعمیر نو پر مبنی ہمارا موقف واضح ہے۔ دریاسنا حماس کے ایک اور رہنما ابو مرزوق نے بھی کہا ہے کہ 20 جنوری سے قبل جنگ بندی اور معاہدے کی بہت امید ہے، تاہم گزشتہ مہینوں میں جنگ بندی کی راہ میں نتنیاہو نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ غزہ میں جنگ اور مذاکرات کے دوران ہی غزہ کے خلاف سیونی جارحیت بھی پوری طرح سے جاری ہے، اور فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ سیونی جنگی طیاروں نے النصیرات کیمپ پر بمباری کی ہے، جبکہ مشرقی غزہ کے المشاہیر محلے میں ایک گھر پر سیونی جنگی طیاروں کی بمباری کے بعد آگ لگ گئی۔ سیونی فوجیوں نے اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3 قتل عام کا ارتکاب کیا، جس میں 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنے دنوں سے جاری بھیانک جارحیت کے بعد بھی فلسطینی مزاحمت جاری ہے، اور تازہ کارروائی میں فلسطین کی جہاد اسلامی تنظیم کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ کے مجاہدوں نے غزہ پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں سیونی فوج کی متعدد گاڑیوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ القدس بریگیڈ نے اپنے اس آپریشن کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ غاصب سیونی ٹولے نے فلسطینی قیدیوں کو مزید سخت ایزائیں پہنچانے کے مقصد سے زیر زمین ایک غیر انسانی جیل تیار کی ہے۔ سیونی ذرائع ابلاغ نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جیل مکمل طور پر زیر زمین بنائی گئی ہے، اور وہاں پر فلسطینی قیدیوں کو نہایت سخت اور دشوار حالات میں رکھنے کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس جیل میں قیدیوں کو حتی سورج کی روشنی بھی میسر نہیں ہے۔ راک فٹ نامی یہ ہولناک اور غیر انسانی عقوبت خانہ سیونی ٹولے کے انتہا پسند وزیر ایٹمار بن گویر اور پولیس کمشنر کوبی یاکوئی کے فرمان پر تیار کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس عقوبت خانے میں قید فلسطینیوں کی تمام حرکات و سکنات کی نگرانی کے لیے جدید ترین آلات اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس جیل کی خبر عام ہونے کے بعد فلسطینی قیدیوں کے لیے سرگرم تنظیم نے اسے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور قیدیوں کے خلاف کے نام نے جرم سے تعبیر کرتے ہوئے اس اقدام پر عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ واضح ہے جمعرات کے روز سیونی ٹولے نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ سیونی وزیر اعتبار بن گویر ایک جیل کا معائنہ کر رہا ہے اور فلسطینی قیدیوں کو نہایت بہیمانہ انداز میں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ سیونی حکام کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے سے بوکھلائے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان کے اراکین نے عالمی فوجداری عدالت آئی سی سی پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے قرارداد منظور کیا جس میں آئی سی سی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ قرارداد عدالت کی جانب سے سیونی حکومت کے سنگین جنگی جرائم پر سنائے گئے بعض فیصلوں کے باعث پیش کی گئی۔ امریکی قوانین کے مطابق اس قرارداد کو ایوان نمائندگان کے بعد سینٹ میں بھی منظور کیا جانا ضروری ہے۔ اگر امریکی سینٹ میں بھی اس قرارداد کو منظوری مل جاتی ہے تو امریکی صدر کے دستخط سے یہ قرارداد قانون کی شکل اختیار کر لے گی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی فلسطینی نژاد رکن رشیدہ طلیب نے اس قرارداد پر تنقید کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ ایوان نمائندگان نے بین الاقوامی عدالت پر پابندی عائد کرنے کا اقدام کیا تاکہ نسل کشی کے جنونی نیتن یاہو کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے میں مدد دی جائے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں منظور ہونے والی اس قرارداد پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رد عمل دکھاتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ چند ماہ قبل آئی سی سی نے فلسطینیوں کے سلسلے میں جنگی جرائم کے ارتکاب پر سیونی حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور قانون کی روح سے آئی سی سی کے سبھی 124 رکن ممالک اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ یمنی عوام نے آج ایک بار پھر نماز جمعہ کے موقع پر بڑی تعداد میں اجتماع کر کے فلسطین اور غزہ کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صوبہ صعدہ کے 35 مقامات پر یمنی عوام سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے فلسطین اور غزہ کی حمایت کے اپنے دیرینہ اور دائمی موقف کا اعادہ کیا۔ یمنی مظاہرین ہاتھوں میں بڑے بڑے قومی پرچموں کے ہمراہ فلسطین کے پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے اسی طرح اپنے ملک کے خلاف غاصب اسرائیل کی حمایت کے مقصد سے امریکہ اور برطانیہ کی مسلسل جارحیت کی مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ کامیابی تک ان کی مزاحمتی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یمنی عوام نے فلسطینی عوام اور اسلامی مقدسات بالخصوص قبل اول کے تحفظ اور ان کی حمایت پر زور دیتے ہوئے غزہ، غرب اردن، لبنان اور شام پر امریکی حمایت کے ساتھ جاری سیونی ٹولے کی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے محمود عباس حکومت سے فلسطینی شہریوں کے خلاف جارحانہ اقدامات بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس قسم کے اقدام کو سہونی دشمن کے مفادات کے حق میں قرار دیا۔ یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ سہونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ یمن کی جانب سے اسرائیل پر زبردست حملے کیے گئے ہیں۔ غاصب سہونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں یمن کی جانب سے اسرائیل کے مختلف شہروں پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ اگرچہ سہونی وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ کی جنگ کے آغاز سے مشرق وسطی کو آگ لگانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطے کی استقامتی تنظیموں کے حملوں کے سامنے سیونی حکومت ناکامی سے دوچار ہو گئی اور یمنی فوج ان حملوں میں پیش ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی فوج نے سینکڑوں میزائل مقبوضہ علاقوں کی طرف فائر کیے ہیں، جن میں سے متعدد کو سہونی دفاعی نظام روکنے میں ناکام رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس دوران یمنی فوج نے کم از کم 320 خود کش ڈرونز بھی مقبوضہ علاقوں کی طرف فائر کیے، جس سے اسرائیلی فوج کے دفاعی نظام پر دباؤ بڑھا ہے۔ یمن اور مقبوضہ فلسطین کے درمیان فاصلہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تاہم طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنانے سے یمنی فوج کی دفاعی طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ اور دھرنے کے بعد ٹل سے پارا چنار تک شاہراہ آج بھی بند ہے اور لوگ قافلوں کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی روز گزرنے کے باوجود ٹل پارا چنار مین شاہراہ عام ٹریفک کے لیے تاحال بند ہے۔ مین شاہراہ کی بندش کے باعث کرم اشیاء خردونوش کے مزید قافلے ٹل میں کھڑے ہیں اور ڈرائیور 7 دنوں سے پارا چنار جانے کے منتظر ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پارا چنار کے لیے سامان رسد اور دیگر سامان پر مشتمل اگلا قافلہ 2 روز میں روانہ ہوگا۔ سامان میں اشیاء خردونوش سمیت دیگر اشیاء ضروریہ بھی شامل ہوں گی۔ قافلے پارا چنار سمیت کرم کے مختلف علاقوں کے لیے سامان لے کر جائیں گے، تاہم اہلیان اپر کرم کے مطابق علاقے میں ایل جی پی اور پیٹرولیم مصنوعات سمیت کئی اشیاء کا بحران ہے جس کی فراہمی فوری طور پر ممکن بنائی جائے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں سنبھل کی شاہی جامع مسجد پر تنازعہ جاری ہے، تاہم اب سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کنویں کی پوجا روکنے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے جمعے کو سنبھل میں واقع جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کی عرضی پر نوٹس جاری کیا اور مسجد کے داخلی دروازے کے قریب واقع ایک پرائیویٹ کنویں کے سلسلے میں موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس اور جسٹس سنجے کمار کے بینچ نے عدالت کی اجازت کے بغیر کنویں کے بارے میں کوئی کارروائی نہ کرنے کی ہدایت دی اور افسران کو 2 ہفتوں کے اندر اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے۔ سپریم کورٹ نے مقامی انتظامیہ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ بلدیہ کے نوٹس پر کارروائی نہ کرے جس میں اس کنویں کو مندر قرار دیتے ہوئے اس کی پوجا کی اجازت دی گئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی بھیانک آگ کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی بھیانک آگ کو تاریخ کی بدترین آگ بتایا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا نے علاقے کی کچھ سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کی ہیں جن سے آگ کی ہولناکی اور اس سے ہونے والی تباہی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں باقاعدہ کوئی ایٹم بم گرا دیا گیا ہو۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تاریخ کی بدترین آگ اب تک کم از کم 29,000 ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ منگل سے لگی آگ بجھانے کے لیے پانی اور اہلکار کم پڑ گئے اور آگ سے 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اموات میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 1,00,000 کے قریب صارفین بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب تک 10,000 کے قریب املاک اور عمارتیں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ جائزہ رپورٹ میں خشک اور تیز ہواؤں کے سبب آگ کے اور زیادہ بھڑکنے کا بھی امکان ہے۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق اب تک اس آگ سے $50 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ بعض ذرائع $150 ارب کے نقصان کی بات کر رہے ہیں۔ ساحلی شہر لاس اینجلس میں آگ سے اس قدر تباہی پھیل چکی ہے کہ سوشل میڈیا صارفین اب متاثرہ علاقے کا موازنہ امریکی اور صہیونی بموں سے تاراج ہونے والے غزہ سے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ اسنوکر اسٹار محمد آصف نے ایک بار پھر سارک اسنوکر چیمپئن شپ کو اپنے نام کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ملک میں قومی اسٹار کا درجہ رکھنے والے محمد آصف اسنوکر کی سارک چیمپئن شپ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں ہونے والی اس چیمپئن شپ میں انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی اور فائنل تک اپنے کامیاب سفر کا سلسلہ جاری رکھا۔ فائنل میں انہوں نے کوئی فریم ڈراپ کیے بغیر میزبان ملک سری لنکا کے کھلاڑی تلا عشرت کو 5-0 سے شکست دی۔ محمد آصف سارک اسنوکر چیمپئن شپ جیتنے والے دوسرے پاکستانی پلیئر ہیں۔ اس کامیابی پر انہیں پاکستان کے صدر اور وزیراعظم نے مبارکباد پیش کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.